أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم صل على محمد و آل محمد. ہماری گفتگو جو بنیادی طور سے آخرت کے حوالے سے تھی، لیکن سب سے اہم میرا خیال ہے کہ جو بات ہم نے گوش گزار کرنے کی کوشش کی وہ یہ کہ آخرت حقیقتاً دنیا سے شروع ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو نظر انداز کر دیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ کوئی اور چیز ہے اور اس کو جیسے دل چاہے ہم گزارتے رہیں، اور آخرت اس سے ہٹ کے کوئی اینٹیٹی ہے یا کوئی حقیقت ہے یا کوئی زندگی ہے کہ ہم نے تھوڑے بہت کچھ کام کر لیے. یعنی کہ تقریباً یہ سب باتیں ہم اپنی زبان سے کہتے نہیں ہیں، لیکن ہماری سائیکی میں یہ سب کچھ رن کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم بنیادی طور سے یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جیسے دل چاہے گزارتے رہو، بس پانچ وقت کی نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے یا حج وغیرہ کر لیے یا تھوڑا سا وقت تلاوت کے لیے نکال لیا اور آپ کی آخرت صحیح ہو گئی، اور باقی ہم اپنی اس زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں یا سب سے بڑی جو اہم ترین بات ہے کہ جو کچھ سوچتے ہیں، ہماری فکر جس طرف جا رہی ہے، خود ہمارے اپنے اندر جس قسم کے رجحانات پل رہے ہیں، ان کا آخرت پر کیا اثر ہے اس کی کوئی فکر نہیں. انہیں بس ہم نے کچھ نمازیں پڑھ لیں، کچھ عبادات انجام دے لیں اور ہماری آخرت سنور گئی. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اسی بات کی کوشش کی کہ یہ کنسیپٹ بالکل ختم ہو، کیونکہ دنیا کی زندگی پر ہی آخرت کی زندگی کا دار و مدار اور انحصار ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور اس میں حقیقتاً جو چیز پائی جاتی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں صرف وہ اہمیت نہیں ہوتی کہ ہم کیا کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم کیا بن رہے ہوتے ہیں، واٹ وی آر بیکمنگ ایز اے ریزلٹ آف واٹ وی آر ڈوئنگ. اور در حقیقت ہمارا بننا ہی آخرت میں ہمارا اصل زندگی کا تعین کرتا ہے کہ جو ہم بنے ہیں. اور اس حوالے سے ہم نے کئی ساری چیزوں کا ذکر کیا تھا، اب انشاءاللہ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. اور موت کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ جو باتیں کی شاید وہ سب سے زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ چونکا دینے والی ہوں، کیونکہ موت کو ہم ایک دوسرے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. یعنی کہ موت کا مطلب زندگی کا ختم ہو جانا، موت کا مطلب زندگی کا رخصت ہو جانا، زیادہ تر ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ اس قسم کے الفاظ بھی قرآن کریم میں ہیں کہ میت اور موتا اور یہاں پر جو الفاظ آئیں، لیکن حقیقتاً قرآن نے انسان کے لیے موت کو ان معنی میں نہیں بیان کیا کہ جب کل نفس ذائقۃ الموت کی بات آ رہی ہے اور جب انسان کے زندگی اور اس کے سفر کی بات آ رہی ہے، کہ جس کو بھی ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ہم زندہ ہیں تو اللہ کے لیے ہیں اور اگر ہم پلٹ رہے ہیں تو خدا کی طرف پلٹ رہے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ الیہ راجعون، اور الیہ راجعون میں ہی سفر موت، بیچ میں موت آتی ہے. تو اس جملے پر اگر آپ غور کریں کہ الیہ راجعون اور الیہ راجعون میں موت ہے، تو موت زندگی کا فقدان یا زندگی کا ختم ہونا نہیں ہو سکتی. کیونکہ ایک طرف ہم کہیں کہ ہم لوٹ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں خدا کی طرف، اور دوسری طرف ہم کہیں کہ یہ ایسا سفر ہے کہ جس میں زندگی ختم ہو جائے گی. تو اس سے، ان سب آیتوں سے، اور جیسے ہم نے کل نفس ذائقۃ الموت کا تفصیل سے ذکر کیا آپ کے سامنے، کہ یہ وہ آیتیں اور بیانات ہیں کہ جو ہمیں موت کے ایک دوسرے معنی کی طرف لے جاتی ہیں، جس کی میں نے آپ کے سامنے تشریح کی کہ موت در حقیقت وہ گھونٹ ہے، وہ جام ہے، وہ ذائقہ ہے جو نفس کو فانی سے باقی کر دیتا ہے، اور جو موت کے ذائقے کو چکھ لے جو نفس، اور یہ خدا نے نفس کے اختیار میں دیا ہے، تو اس کے اندر سے فنا کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور وہ دائمی اور باقی ہو جاتے ہیں. بس اسی کو تھوڑا سا سپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک جگہ سے اور آیتیں آپ کے سامنے عرض کروں پھر میں آگے چلوں انشاءاللہ. سورہ جمعہ میں جیسے آج کے دن سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کی خاص طور سے تاکید ہے. سورہ جمعہ میں یہ بیان ہے کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. خطاب کس سے؟ یہودیوں سے. اے وہ لوگو جو یہودی ہو، اگر تم اس بات کے زوم رکھتے ہو، یعنی زوم کا مطلب ہے کہ خود اپنے تئیں فخر کرنا یا اپنے تئیں ایک بات سوچ کے بیٹھ جانا، کہ اگر تم اس زوم میں مبتلا ہو کہ انکم اولیاء اللہ، کہ تم اولیاء خدا ہو. اولیاء خدا کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم خدا سے خصوصی قربت رکھنے والے ہو، تمہارے اور خدا کے درمیان ایک اسپیشل نیئرنیس اور پراکزمیٹی والا رشتہ قائم ہے. من دون الناس، جو کہ باقی انسانوں کے لیے نہیں ہے، دوسرے انسانوں سے ہٹ کر. تو اب خدا کہہ رہا ہے کہ اس کا ایک ٹیسٹ ہے، جو ولی خدا ہے، اولیاء خدا ہونے کے لیے ایک امتحان ہے. اور وہ امتحان کیا ہے؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اگر تم اولیاء خدا ہو اور اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ موت کی تمنا کس کی سیرت ہے؟ اولیاء خدا کی سیرت ہے. تو یہاں سے بھی اس بات کی نفی ہو جاتی ہے کہ موت کا مطلب حیات کا ختم ہونا یا حیات کا رخصت ہو جانا یا زندگی کو کا ختم ہو جانا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. جبکہ خدا تمنائے موت کو اپنے اولیاء کی صفت قرار دے رہا ہے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم انسانوں کے علاوہ خدا کے ولی ہیں، اولیاء ہیں، فتمنوا الموت، کہ موت کی تمنا کرو. اور پھر خدا خود ہی جواب دیتا ہے ولا یتمنونہ ابدا، اور یہ ایسی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، ان چیزوں کی وجہ سے، ان یعنی کہ جو کچھ، اس کا ایگزیکٹ ترجمہ یہ ہے کہ اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے. بما یعنی اس کے سبب سے، قدمت جو اقدام کر چکے، آگے بھیج چکے، ایدیہم ان کے ہاتھ، یعنی جو اعمال یہ کر چکے، انجام دے چکے، اعمال آگے جا چکے، ان اعمال کی وجہ سے یہ کبھی بھی تمنا موت نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں. ولا یتمنونہ ابدا واللہ علیم بالظالمین، اور بے شک اللہ ظالمین سے بہت اچھی طرح باخبر ہے، بہت صحیح ان کا علم رکھنے والا ہے. تو یہاں خود یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ موت کی تمنا جو نہیں کرتا، وہ خدا کی نظر میں وہ ظالم ہے جس کے ہاتھوں سے گناہ نکل نکل کے آگے جا چکے ہیں. اور اسی کی ایک بہت اچھی، اس سے پیرلل ایک روایت ہے جو آپ نے سنی بھی ہو، کہ جناب ابو ذر سے کسی نے پوچھا تھا کہ انسان موت سے گھبراتا کیوں ہے، مرنے سے کیوں گھبراتا ہے. تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ تم سے اگر کہا جائے کہ آبادی سے نکل کر ویرانے میں اپنا گھر بناؤ اور وہاں رہنا شروع کر دو، تمہیں کیسا لگے گا؟ اس نے کہا وحشت محسوس کروں گا. تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو آباد کیا ہے اور آخرت کو ویرانہ کر کے چھوڑ دیا ہے، یعنی وہاں تم نے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے، کچھ بنایا ہی نہیں ہے وہاں پہ. اس لیے فطرتاً اور طبعاً ہر انسان آبادی سے ویرانے میں جاتے ہوئے وحشت کھاتا ہے، تو تمہیں بھی وحشت محسوس ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ آیتیں اور اس قسم کی، اس قبیل کی کئی آیتیں ہیں کہ جو بالکل موت کو ایک ڈفرینٹ ڈائمنشن دیتی ہیں. جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ موت کا مطلب مر گیا، مرنا ہرگز نہیں ہے. کہ جب خدا کہہ رہا ہے تمنا موت اولیاء خدا کی سیرت ہے، تو وہ کس چیز کو، یعنی کہ مرنے کو چاہ رہے ہیں وہ؟ اب اس کو ہم خود سوچیں کہ جو تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ موت جو نفس کو فانی سے باقی کر دے، اور ایک تعریف موت کی کہ زندگی ختم ہو جائے، اور انسان مر جائے. اب اگر اولیاء خدا کس چیز جس چیز کو چاہ رہے ہیں, کس کو چاہیں گے؟ کیا ان کی تمنا اگر ہم یہ کہیں کہ فنا سے نکل کر بقا میں جانے والی, یہ بات صحیح سمجھ میں آتی ہے؟ یا یہ کہ وہ چاہیں گے کہ میں ختم ہو جائے, میری زندگی ختم ہو جائے؟ تو یہاں سے خود اس نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ موت فانی سے باقی ہونے کا نام ہے. موت کا مرحلہ, موت کا گون, موت کا جام, جو مختلف تعبیرات ہیں. اور پھر اس کے بعد قل ان الموت الذی تفرون منہ, ان یہودیوں سے اور ان جیسے لوگوں سے کہہ دو کہ بے شک موت جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, پس وہ تم سے ملاقات کرے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جو چیز انسان سے ملاقات کرے گی وہ ایک حقیقت ہے یا کوئی عدمی یا نتنگ کوئی چیز ہے؟ یعنی خدا کہہ رہا ہے موت سے تم جتنا دل چاہے بھاگتے پھرو, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب وہ تم سے ملاقات کرے گی. تو جو شے ہم سے ملاقات کرے گی اسے کہتے ہیں وہ ایک وجودی شے ہے, یعنی وجود رکھنے والی چیز ہے, یا عدمی شے ہے کہ جو چیزوں کو عدم میں لے جائے, زندگی سے خالی کر دے. وہ تم سے ایک دن ملاقات کرے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, اور پھر اس کے بعد جب موت تم سے ملاقات کرے گی تو کیا ہوگا؟ کہ تم لوٹا دیے جاؤ گے اس کی طرف کہ جو غیب کا بھی علم رکھنے والا ہے اور جو کچھ ظاہر ہے اس کا بھی علم رکھنے والا ہے. تو یہاں سے بھی ہمیں, یعنی کہ ان تمام آیتوں کو ملا کے جب آپ موت کے مفہوم اور معنی پر غور کریں گے انشاءاللہ, تو آپ کو وہ بات بالکل کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گی کہ موت در حقیقت انسان کے لیے خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور موت انسان کو دار فنا سے نکال کر دار بقا میں لے جانے کا سبب اور وسیلہ اور ذریعہ ہے. اور جو انسان اس کے لیے تیاری کرتا ہے, جو انسان اس کی استعداد اور لیاقت پیدا کرتا ہے, وہ موت کا خوشی سے منتظر ہوتا ہے. اور جو اپنی زندگی فقط اور فقط انہی خواہشات اور شہوات اور تخیلات کے چکر میں گزار دیتا ہے, ظاہر ہے اس کے لیے پھر موت یا یہ مرحلہ جو ہے ایک بہت وحشتناک مرحلہ ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے آگے چلتے ہوئے اب ظاہر ہے کہ اب انشاءاللہ ہم کہاں پہنچنا ہے ہمیں. اب پھر یہ کہ موت کے حوالے سے تھوڑا سا میں نہج البلاغہ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کچھ عملی بھی, کیونکہ چیزیں صرف نظریاتی اعتبار سے ان پر بحث نہیں ہونا چاہیے جب تک اس کا عملی کوئی فائدہ نہ برآمد ہو, تو تھوڑا سا نہج البلاغہ سے بھی موقع ملا تو انشاءاللہ اسی حوالے سے دنیا آخرت اور موت کے حوالے سے کچھ جملے امام علی علیہ السلام کے آپ کو سنائیں گے. لیکن میں نے جیسا آپ سے کہا تھا کہ قرآن کریم میں آیت الکرسی کے بعد تین آیتوں میں تین واقعات ہیں, اور وہ اس زندگی اور موت اور اس کی حقیقت اور برزخ اور ان سب کو سمجھنے کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہیں, انٹرسٹنگ ہے اور اس میں ڈیپتھ بھی کافی پائی جاتی ہے. تو تھوڑا سا میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہم پہلے ان کو ڈسکس کر لیں, اور اگر موقع ملا تو پھر نہج البلاغہ سے کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. یہ آیت ہے 256, جہاں پر آیت الکرسی کے حوالے سے تین آیتیں ہیں نا جو ختم ہوتی ہیں, اس کے بعد 256, الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, کیا تو نے نہیں دیکھا اس کی طرف حاج جس نے حجت کی, جھگڑا کیا, بحث کی ابراہیم سے, فی ربہ اس کے رب کے بارے میں, رب کے معاملے میں, ان آتاہ اللہ الملک, اور اس کے منہ میں اتنی زبان کہاں سے آ گئی کہ وہ ابراہیم سے اس کے خدا کے بارے میں بحث کرے کہ خدا نے اس کو ملک دیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ کیا ہے, یہ ایک لحاظ سے سرکازم ہے, یعنی خدا کا طنز ہے. اور یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ جس کو ہم ملک عطا کرتے ہیں وہ ہم پر ہی شک و شبہ کے سوالات اٹھانا شروع کر دیتا ہے. یعنی جس کو ہم نے ملک دیا, جس کو دولت دی, جس کو علم دیا, جس کو عقل دی, وہی آگے بڑھ کے پوچھتا ہے کہ کوئی خدا بھی ہے, اگرچہ کہ سب سے زیادہ اسی کو عارف ہونا چاہیے تھا, سب سے زیادہ اسی کو بامعرفت ہونا چاہیے تھا خدا کے بارے میں. اس کا ایک واقعہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس کا ذکر ہے، یہ نمرود کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی زندگی میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی گزری ہے عراق میں، جو بیبیلون کی جو تہذیب تھی پرانی، اور اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام رفتہ رفتہ ہجرت کرتے کرتے اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں فلسطین میں تھے کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی اور سب کچھ ہوا، وہ فلسطین ہے، اور ابتدائی زندگی ان کی بیبیلون یا عراق کی ہے۔ تو یہ وہاں کا بادشاہ تھا نمرود۔ اس کے بارے میں مثنوی مولانا روم میں ایک حکایت انہوں نے نقل کی ہے کہ خدا نے اسرائیل سے، اسرائیل آپ کو پتا ہے نا ملک الموت، ان سے پوچھا کہ اے اسرائیل کیا تمہیں کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تکلیف ہوئی ہے؟ تمہیں خود کو دکھ ہوا ہے کسی کی روح قبض کرتے ہوئے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہاں ایک وقت مجھے ایسا بڑا دکھ ہوا ہے کہ جب کچھ لوگ کشتی پہ جا رہے تھے اور وہ کشتی طوفان کی نظر ہو گئی، طوفان نے کشتی کو توڑ پھوڑ دیا، اس وقت انہیں حکم دیا کہ جو لوگ ہیں ان کی روحوں کو قبض کر لیا جائے الا ایک ماں اور ایک بچہ چھوٹا گود کا، اور وہ دونوں اس دریا میں لکڑی کے تختے پر جا رہے تھے بہتے ہوئے، کہ اس وقت مجھے حکم ہوا کہ اس عورت کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے، یعنی اس وقت مجھے دکھ ہوا کہ اب اس بچے کا کیا ہوگا۔ خدا نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ اس بچے کو دیکھو کہاں وہ اس وقت؟ میں کہا جی، کہا یہ نمرود ہے کہ جس کو اس بے کسی اور اس بے بسی اور بے چارگی سے اٹھا کر میں نے یہ ملک دیا ہے۔ یہ خدا کے جملہ ہے نا، ان آتاہ اللہ الملک، اتنی اس کے منہ میں زبان آ گئی کہ ابراہیم سے یعنی ہمارے پیغمبر سے ہمارے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے، ان آتاہ اللہ الملک کہ ہم نے اس کو ملک دیا، ہم نے اس کو اس جگہ تک پہنچایا، اور اب اس کا صلہ ہمیں یہ دے رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر سے جھگڑ رہا ہے کہ خدا کا ہے۔ کہ یہ نہیں کہ یہ سب اس بہت خوبصورت ان واقعات میں نکات ہیں، یعنی کہ یہ انسان کے اندر سب سے خطرناک پہلو کیا ہوتا ہے کہ جب اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے، ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، پیغمبر کی پہلی وحی میں یہ جملہ ہے، پہلی جو آیتیں قرآن کی اتری ہیں سورہ اقرا جو ہے سورہ علق، اس میں یہ جملہ ان الانسان لیطغى، بے شک یہ انسان جو ہے یہ طغیان و سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کب؟ ارآہ استغنا، جب اپنے کو استغنا یعنی اپنے کو غنی دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پاس اب یہ اتھارٹی ہے، میرے پاس یہ طاقت ہے، میرے پاس یہ ملک ہے، میرے پاس یہ مال ہے، یہ دولت۔ تو اس لیے جو سب سے اہم ترین چیز ہے اس زندگی میں اگر ہم فلاح آخرت چاہتے ہیں، وہ کیا؟ کہ اپنے آپ کو، اپنی محتاجی کو جو اپنے رب کے مقابلے میں ہے، کبھی انسان فراموش نہ کرے، کسی بھی جگہ پہنچ جائے۔ اور یہی چیز جو امام علی علیہ السلام کی وصیت امام حسن علیہ السلام کے لیے، اس میں بھی آپ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، تحریر فرمایا کہ اس احتیاج کو ہمیشہ مد نظر رکھو جو تمہاری اپنے رب کے حوالے سے، یعنی کہ جب زندگی گزارو تو ہمیشہ کبھی اس محتاجی کو فراموش نہیں کرنا جس کے لیے تم اپنے رب کے سامنے معذور و مجبور ہو۔ تو یہ ایک پہلا لیسن کہ جب انسان جس کو ہم نے ملک دیا وہ کیا ہمارے پیغمبر سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل رکھی کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور میت کرتا ہے، یعنی زندہ کرتا ہے اور زندگی کو نکال لیتا ہے، یہاں پر وہ موت نہیں ہے، یہاں پر میت ہے، یمیت مردہ کر دینا، اور یہ ظاہراً کس کے حوالے سے؟ جسم کے حوالے سے، جسمانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے۔ اس نے جواب کیا دیا، قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مردہ کرتا ہوں۔ اور اس آیت میں ذکر نہیں ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ ایک قیدی جس کو سزائے موت ہو گئی تھی اس کو رہا کر دیا، اور ایک بے گناہ کو قتل کرا دیا۔ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مردہ کرتا ہوں. تو یعنی کہ اس آیت میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا کہ زندگی اور موت کی حقیقت اس نے کنفیوز کیا. یعنی بالکل غلط بات ہے نا کہ ایک انسان جس کو سزائے موت ہے اس کو چھوڑ دینا احیاء نہیں ہے, یہ مطلب نہیں کہ اس کو زندہ کر دیا. تو اس حوالے سے کیا کیا کہ اس نے دماغوں کو, اور یہ جتنے بھی طاغوتی اور شیطانی لوگ ہیں ان سب کا کام یہی ہوتا ہے ہمیشہ, کہ وہ ہمیشہ خدا کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کر کے لوگوں کے دماغوں کو کنفیوز کرتے ہیں, الجھاتے ہیں. اور جیسا کہ اس کی تاریخی تفصیل ہے کہ یہ جتنی بھی بحث مباحثے ہو رہے تھے یہ کسی بند کمرے میں نہیں ہو رہے تھے, بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ تھا دربار میں نمرود سے. اب یہ سب باتیں ہو رہی ہیں اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب قبول کر رہے ہیں. یعنی اس نے جب اس احمقانہ روش کا مظاہرہ کیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں, یہ تمہارے خدا کا کام نہیں ہے میرا کام, اور یہ اس نے حرکت کی, تو وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی سن رہے تھے, انہوں نے کچھ اعتراض نہیں کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل کو بدلا, جو وہ خدا کے حوالے سے جو وہ ثبوت پیش کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ فَإِن قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. انہوں نے کہا کہ میرا رب جو ہے اللہ سورج کو نکال کے لاتا ہے مشرق سے, تو اگر اتنا ہی بڑا قادر و مقتدر ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکال کر لیا. یعنی اب انہوں نے ایک ایسی دلیل دی کہ جو اب اس کے ہاتھ میں وہ چیز نہیں تھی, یعنی وہ قوت و قدرت کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھیں. اور فلسفے کی زبان میں علماء نے بیان بھی کیا ہے کہ اس کو کیا خاص اصطلاحات ہیں, کہ کس قسم کے استدلال کو کس درجے کے استدلال سے تبدیل فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے. تو اس کا جواب کیا تھا, فبوحت الذی کفر, کہ وہ جو کافر تھا وہ مبہوت ہو گیا. مبہوت کا مطلب ہے کہ جیسے چہرے ایسا ہو جائے کہ ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکل پائے, کہ اب اس کے سامنے کوئی رستہ نہیں تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے اس دلیل کو رد کرے. تو اس واقعے میں ہمارے سامنے جو دو بنیادی چیزیں آئیں, یعنی اپنے ٹاپک کے حوالے سے, وہ پہلی چیز کیا کہ جب خدا کسی کو ملک اور مال عطا کرتا ہے تو سب سے بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے, کہ وہ اپنے کو بے نیاز سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور خدا کے مقابلے میں آ جائے. تو اگر ہم اپنے لیے فلاح آخرت چاہتے ہیں تو مالی اور مادی اعتبار سے کسی بھی درجے پر ہوں, لیکن ہمیشہ اس محتاجی کو مد نظر رکھیں جو ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے ہماری خدا اپنے رب سے ہے, کہ ہم ہر لحظہ ہر لمحہ اس کی نگاہ کرم کے محتاج ہیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اور بسر کرنے کے لیے, چیز کبھی فراموش نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات وہی ہے کہ احیاء و اماتہ, کہ جو در حقیقت خدا کا کام ہے, یعنی کہ زندگی کو دینا. زندگی کو دینے کا کیا مطلب ہے, کہ ایک چیز ہے کہ جو فاقد حیات ہے اس میں زندگی پیدا کر دے, جس کے مثال خدا نے دی ہے کہ ایک زمین کہ جو فصل نہیں اگاتی, سبزہ نہیں اگاتی, جب بارش برستی ہے تو وہ زرخیز اور سرسبز ہو جاتی, یہ احیاء ہے. اور اماتہ یہ ٹھیک ہے کہ جیسے ایک زندہ چلتا پھرتا انسان کا جسم ہے, تو جو چیز میت ہوتی ہے, دیکھیں یہاں پر اب اس بات کو بہت غور سے سمجھیے گا, جو چیز میت ہوتی ہے وہ انسان کا جسم ہے نہ کہ انسان ہے, ٹھیک ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ ایک چیز میت ہو جاتی ہے, یعنی اس میں سے زندگی نکل جاتی ہے, وہ زندگی سے خالی ہو جاتی ہے, لیکن وہ زندگی سے خالی ہونے والی شے جسم انسانی ہے نہ کہ انسان. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ سورہ سجدہ کی بھی ایک آیت پڑھ کے سنائی تھی, دسویں یا گیارہویں, کہ جب لوگوں نے آ کے پیغمبر سے کہا کہ جب ہم ہڈیاں ہوں گے بکھر جائیں گے قبر میں تو ہم پھر زندہ کیسے ہوں گے, تو اس کا جواب کیا تھا کہ جو وہ ملک الموت وکل بکم, جو تم پر موکل ہے, یتوفاکم, توفا کے معنی آپ کے ذہن میں ہے نا کہ پورا پورا منتقل ہو جانا, وہ تم کو پورے کا پورا منتقل کر دے گا اگلے جہان میں. تو جو انسان کا نفس ہے اپنے تمام تاثرات، تجربات، مشاہدات، عمل، ان سب کے ساتھ وہ متوفی ہو جائے گا، منتقل ہو جائے گا، جسم میت ہو جائے گا، یہ جسم ظاہری و مادی. تو جو میت ہونے والی چیز ہے وہ جسم انسانی ہے، نہ کہ انسان. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اماتہ اسی سینس میں ہے کہ ایک زندگی کی ایک حقیقت اس سے نکل گئی. اب دوسرا واقعہ، یعنی ہر واقعہ پچھلے سے زیادہ کمپلیکس ہے. پہلے واقعے میں یہ دو باتیں اس حوالے سے آ رہی ہیں. اب واقعہ کہ او کا لذی، یا وہ شخص، یہاں نام نہیں ہے، مر علی قریتن، جو ایک بستی پر سے گزر رہا تھا، وہی خاویتن علی عروشہا، اور اس بستی کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. یعنی یہ ایک مکمل تباہی کی نشانی ہوتی ہے، اگر کسی جگہ کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہو اور چھت سلامت ہو تو آپ کہتے ہیں یہ اٹر اینڈ ٹوٹل ڈسٹرکشن نہیں ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی گھر اس حالت میں نظر آئے کہ پہلے چھت گری ہوئی ہو اور پھر دیواریں گری ہوئی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہاں کچھ نہیں بچا، ختم ہو گیا. تو وہی خاویتن علی عروشہا، جو اپنی عرش یعنی چھت پر گری پڑی تھی. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، انہوں نے کہا کیسے ہوگا، یہ کیسے زندہ ہوگی یہ بستی، ھذہ اللہ بعد موتہا. تو یہاں پر جو اصل سوال ہے وہ یہ سوال ہے کہ یہ جو لوگ مردہ ہو گئے، میت ہو گئے، جنہیں کہ اس سے بھی جیسے واقعات میں بھی ہے کہ جن کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، جن کے یعنی کہ جب اگر گھر اس طریقے سے مسمار ہو جائیں تو انسان تو بہت پہلے ڈیکے اور ڈیکمپوز ہو جاتی ہے ہیومن باڈی، تو اس حالت کے بعد یہ کیسے زندہ ہوں گے، حی کیسے ہوں گے اس موت کے بعد. اس کا جواب خدا نے کیا دیا، انہوں نے سوال کیا، ایک سوال کیا کہ ھذہ اللہ، اس کو اللہ موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا، یعنی یہ مردے کیسے زندہ ہوں گے. فاماتہ اللہ، بس اللہ نے ان کو اماتہ کر دیا، یعنی میت کر دیا، یعنی ان میں سے جو زندگی تھی اس کو نکال لیا. ٹھیک ہے، اماتہ کا مطلب ہے زندگی کا نکال لینا، حیات والی حالت کو ختم کر دینا. فاماتہ اللہ مئت عام، اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت، اگر آپ دیکھے جائیں تو ہر چیز ایک نئی ایک شاخ نکال رہی ہوتی ہے فکر کی، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرنا ہے انسان کا، میت ہونا ہے، وہ چیز ختم ہو گئی. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ میت کا مطلب جسم نہیں ختم ہوا، ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے ہم نے اس میں سے زندگی کو نکال لیا، زندگی والی کیفیت کو نکال لیا. فاماتہ اللہ، اللہ نے اس کو اماتہ کر دیا، مئت عام، 100 سال کے لیے. ثم بعثہ، پھر ان کو دوبارہ اٹھا دیا. مبعوث کا مطلب جیسے اٹھایا جانا، اٹھنا، یعنی کہ قبر سے اٹھ کے زندہ ہو جانا، یا ایک مردہ جسم کا اٹھ کے زندہ ہو جانا. قال کم لبثت، ان سے پوچھا تم کتنا رہے اس جگہ پر، کیونکہ جیسے وہ واقعات میں ہیں کہ وہ جا رہے تھے اپنے کام سے، گھر سے نکلے تھے اپنے کام کے لیے، اور رستے میں ان کو یہ بستی نظر آئی اور ان کے زبان سے یہ جملہ نکلا، اور وہیں پر خدا نے ان کو موت دے دی. کہا کتنا رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم. تو صورتحال کچھ اس قسم کی تھی کہ وہ صبح نکلے تھے اور جب دوبارہ اٹھے تو دوپہر یا شام ہو رہی تھی، سورج ڈھل رہا تھا. تو اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے، اس سے بلکہ اندازہ نہیں، پتہ چل رہا ہے کہ ان کی میموری انٹیکٹ تھی، یعنی کہ اس موت اور میت کے حوالے، یعنی کہ یہ موت جو ہے فقط صرف ایک نیند کی حالت میں تھی، کہ جیسے ایک نیند کے بعد ایک انسان بیدار ہو جاتا ہے. کیونکہ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ میں زندہ رہا، میں یہاں پر اس جگہ پر ٹھہرا رہا کتنا، ایک دن یا ایک دن کا ایسا، وہ سمجھے مجھے نیند آ گئی. خدا نے کہا بل لبثت مئت عام، بلکہ تم یہاں رہے ہو 100 سال، ایک دن یا اس کا حصہ نہیں رہو، 100 سال تم اس جگہ پہ رہو. فانظر الی طعامک، پس نظر کرو اپنے طعام و شراب پر. طعام یعنی جو کھانا وہ ساتھ لے کے جا رہے تھے اپنے, وہ شراب اور جو پینے کے لیے جو پانی یا جو بھی مشروب تھا اس کی طرف نظر کرو. لم یتسنہ, اس میں کسی قسم کی بدبو نہیں پیدا ہوئی, اس میں کوئی اسمیل نہیں ہے, بالکل ویسے کا ویسے ہی فریش ہے کھانا بھی اور پانی بھی. وانظر الی حمارک, اور نظر کر اپنے گدھے کی طرف, جو سواری جس پہ وہ خچر پہ سوار ہو کے جا رہے تھے اس کی طرف نظر کر. ولنجعلک آیتا للناس, اور اس لیے کہ ہم تجھ کو بنا دیں ایک آیت یعنی نشانی انسانوں کے لیے. تو یہاں پر کتنی چیزیں ہیں جس کی طرف نظر کرنے کو کہا گیا ہے؟ تین ہے نا, ایک کھانا اور پانی. کھانا اور پانی کی حالت کیا ہے کہ بالکل فریش ہے, اس میں اسمیل بھی نہیں آئی. حمار, حمار کی کیفیت ابھی آگے آئے گی کہ اس کا کیا حال ہو گیا. اور وہ خود, وہ خود یعنی کہ کس طریقے سے رہے کہ صرف ایک نیند میں گئے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے, خود بھی صحیح سلامت ہیں, کچھ نہیں ہوا ان کو. تو یہ تین چیزیں ہیں وہاں, ایک وہ خود ہیں, ایک ان کی سواری ہے, ایک ان کا کھانا پینا ہے, اور تینوں کی تین مختلف حالتیں. یعنی خود ایک نیند کے پروسیس سے گزر کے دوبارہ بیدار ہو گئے, کھانا اور پینا اپنی جگہ پر بالکل صحیح سلامت رہا ہے, اور حمار کا کیا حال ہوا, دوبارہ آیا. وانظر الی العظام, دیکھ نظر کر اس کی ہڈیوں کی طرف, یعنی وہ ہڈیاں سب بکھر کے سرما ہو چکا تھا, وہ ہڈیاں بکھری پڑی تھیں اس کی جو سواری کا جانور تھا. وانظر الی العظام, نظر کر ہڈیوں کی طرف. کیف ننشزھا, کہ ہم ان کو کس طریقے سے جوڑتے ہیں, یعنی جوڑ کے پہلے ہڈیوں کو اسکیلیٹن بناتے ہیں. ثم نکسوھا لحما, اور پھر کس طریقے سے ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں, گوشت کا لباس بناتے ہیں. فلما تبین لہ, اور پس جب اس پر یہ چیز کھل گئی. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو وہ شخص پھر بے اختیار بول اٹھا کہ اب میں اچھے طریقے سے جان چکا ہوں. اعلم, مجھے اب یہ علم حاصل ہو گیا. علم کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا, حقیقت کا کھلنا. صحیح, علم کے یہ معنی ہمیشہ یاد رکھیے گا, علم کا معنی کوئی سبق پڑھنا نہیں ہوتا ہے, علم کا معنی حقیقت کا کھل جانا. اعلم, میں عالم ہو گیا. عالم ہو گیا نے مطلب یہ حقیقت کھل گئی میرے اوپر کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے اور کیسے زندہ ہوں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ خدا کی قدرت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چیز. یہ جو میرے ذہن میں ایک تعجب والی کیفیت آئی تھی, کیونکہ نبی یہ کون ہستی تھے, جناب عزیر علیہ السلام, جو روایتوں میں جملہ ہے. تو نبی خدا کے کاموں میں شک نہیں کرتا ہے, لیکن کیونکہ ان کو ایک ایسی چیز نظر آئی تھی تو انہوں نے بلحاظ تعجب ایک جملہ کہا تھا, کیسے زندہ ہوں گے یہ سب کچھ, تو خدا نے دکھا دیا. اچھا, میں چاہوں گا کہ اس پر اب تھوڑا سا آپ لوگ کمنٹ کریں. آج کوئی سوال نہیں پوچھ رہا ہے. کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ کیا یہ اتنا ہی سمپل ہے جتنا بظاہر لگ رہا ہے کہ اسی طریقے سے بس مردے اٹھیں گے, ہڈیاں جڑیں گی, اس پر گوشت دوبارہ آئے گا, سب کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ سے. از اٹ سو سمپل, یا کیا ہے اس میں, اس واقعے میں؟
لیکن جو حضرت بھائی, یہ ٹائم جس کی بات ہو رہی ہے, یہ مطلب جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کسی پیرلل؟
نہیں نہیں, بالکل یہی ہے. سو سال میں آتا آمن, وہ سو سال تک وہاں رہے اور اس کو اماتا خدا نے کہا, لیکن وہ چیز دیٹ از کوائٹ سملر ٹو سلیپ, کہ جیسے ایک انسان سو جاتا ہے اور اس سے بیدار ہو جاتا ہے, وہی ان کا میت ہونا اور دوبارہ زندہ ہونا تھا.
یہ وہ والا کانسیپٹ ہے جو جسے قرآن میں قیامت کے بارے میں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پھر سے زندہ ہوں گے.
یہ عالم برزخ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس میں نہیں ہے برزخ؟
ہاں, اس میں دیکھیے سب سے عجیب چیز ہے, ہم اس کو بہت سمپل وے میں لے لیتے یا سمجھ لیتے, لیکن اس میں جو سب سے عجیب پہلو ہے نا, یہ تین چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ یہ کھانا پینا کہاں سے آ گیا, जो मैंने कहा कि तीन चीज़ें हैं कि नज़र कर अपने खाने और पीने की तरफ, इला तआम का व शराबे का, और उसको खुदा बता रहा है लम यतसन्ना, कि वो बिल्कुल फ्रेश है, उसमें स्मेल भी नहीं आई। अच्छा, ये चीज़ अननेचुरल नहीं है इस दुनिया के हवाले से, मतलब खाना पीना बचेगा 100 साल तक कहीं अगर आप रख दें। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इन बिटवीन द लाइंस एक डीपर मैसेज भी है। यानी सिर्फ अगर हम ये समझ लें कि इसी तरीके से सारे मुर्दे इनकी हड्डियां जो बिखरे पड़े हैं, यानी कि जो सब कुछ है उसको खुदा ने जमा किया, दोबारा जिस्म बनाए खड़ा कर दिया, लेकिन ये डीपर मैसेज, ये क्या मतलब, ये खाना पीना कहां से आ गया? अच्छा, और फिर खुद उनको अलग से बयान करने की जरूरत क्या है कि निशानी खुदा किसको बना रहा है? ना खाने पीने को बना रहा है, ना गधे को बना रहा है, अपनी आयत किसको करार दे रहा है? खुद जनाब उज़ैर को, कि जैसे जब वो वापस गए तो लोगों ने देखा अपने घर में तो बेटा जो था वो 100 साल का हो चुका था, मतलब इस किस्म की चीज़ें हैं कि लोगों ने फिर ये सब बातों को देखा। खुदा कह रहे आयत जो है निशानी अलामत वो तुम हो लोगों के लिए। तो कुरान करीम के यही वो पहलू हैं कि जो हमें मजबूर करते हैं क्या, टू गो इन टू डेप्थ। मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है ये बातें, पॉइंट्स पिंच कर रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ इन बातों का? ये खुदा साफ साफ कह देता है कि भाई देख लो, ये नहीं कि या गधे को ही दिखा देता है कि देखो इस तरीके से हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, ऐसे हमने उनको जोड़ा, दोबारा से हड्डियां जोड़ दी, गोश्त का लिबास पहना दिया, जिंदा हो गया, बात खत्म हो गई। और बल्कि इसके लिए 100 साल तक वहां उनको रखने की जरूरत क्या थी? वहीं किसी इंसान की जो हड्डियां बिखरी पड़ी थी, अगर इतना ही सिंपल मसला था कि इसी तरीके से हड्डियों का जुड़ के दोबारा गोश्त का उस पर आ जाना, तो उन्हीं में से किसी को दिखा देता 100 साल तक उनको वहां पे। तो इसमें खुदा ने जो है ना बहुत सारी बातें समझाई हैं। जी कुदरत तो है, लेकिन उसके अंदर वो क्या है, एजुकेशन पॉइंट क्या है, सिखा क्या रहा है, बता क्या रहा है, इल्म क्या? जी जी, किस सब पे? यानी कि लेकिन हमारे लिए तो सवाल ये ना कि बरज़ख और आखिरत के हवाले से हमको क्या बात समझ में आ रही है। देखिए, अब इसको जाहिर है कि इस, जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था, और इतनी बालिग नजरी, इतनी मैच्योरिटी ऑफ थॉट हम में होना चाहिए कि मैं हमेशा आपसे एक बात पहले ही कह देता हूँ कि जो बातें हैं वो इंसानों की या लोगों की हत्तल इम्कान एक रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम कभी भी ये दावा नहीं करते कि जो मतलब हम समझ रहे हैं ये बिल्कुल एंड है, फाइनल है, हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। अब इसको देखें, एक चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि खुद जनाब उज़ैर यानी जैसे मैं है, जो इंसान की मैं है वो क्या है, उसका नफ्स है। इस पर हमने तफसील से बात की थी ना कि इंसान का जो नफ्स है या उसकी मैं, वही चीज़ आगे प्रिजर्व होने वाली है, वही चीज आगे चलने वाली है। जिस चीज को खुदा ने सुला दिया और जिंदा कर दिया वो खुद वो थे, और उनके जिस्म को कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ भी नहीं हुआ। ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये नफ्स जब मुंतकिल होगा और अगले जहान में चला जाएगा, और बहुत सारे अफराद ऐसे हैं, बहुत सारे अफराद ऐसे होंगे कि जिनके लिए बरज़ख का जो पीरियड है इट विल बी लाइक अ स्लीप, नींद की हालत में होगी। यानी हर एक, क्योंकि कुरान करीम ने शुहदा के लिए कहा है कि जब वो अगले ज़िंदगी में जाएंगे तो वो रिज्क ताज़ा पा रहे होंगे, हर एक नहीं पा रहा होगा, बल्कि ज़्यादातर इंसान जो हैं कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीनतुन, कि हर शख्स उसमें गिरवी है, उसमें फंसा हुआ है कि जो उसने कमाया है। यानी वी विल बी ट्रैप्ड इन अवर एक्सपीरियंसेस इन बरज़ख, और एंड दैट कंडीशन इज सिमिलर टू स्लीप। वाज़े हो रही है बात? यानी जिस तरीके से कि हम सो रहे होते हैं तो हमारा नफ्स किस चीज़ ने उस नफ्स को घेरा हुआ होता है? मेरे तजुर्बात ने, मेरे तासुरात ने, जो कुछ नफ्स ने जमा किया है, تو اسی طریقے سے برزخ میں بھی نفس کو کن چیزوں نے گھیرا ہوگا؟ جو میرے تجربات و تاثرات ہیں. اس لیے کہا گیا کہ موت جو ہے یعنی برزخ یہ نیند کی بہن ہے. الا یہ کہ انسان اتنی ترقی کرے کہ اپنے آپ کو اس سے آزاد کرا لے, اس سے اوپر چلا جائے. جی
حضرت بھائی ایک بات بتائیں کہ جیسے جو آپ نے بات کا ذکر کیا کہ جو انسان اگر کوما میں چلا جاتا ہے اور اس کی بھی یہی حالات ہوتے ہیں جو ابھی آپ نے جس کی ذکر کر رہے تھے, لیکن بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ اس کی جو باڈی ہوتی ہے اور اس کی جو بونز ہوتے ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں اور اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہوتا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ کبھی بھی جو ہے وہ واپس اپنے اس میں آ جاتا ہے. تو اس سے اور اس کا کیا مطلب فرق ہے؟
نہیں یعنی کہ نہیں نہیں ابھی میں پہلے بیان کر لوں تینوں چیزیں, پھر تھوڑا سا شاید بات کلیئر ہو. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ خود جناب عزیر کی جو ذات ہے یہ ایسے ہیں کہ جیسے انسان کا نفس, کیونکہ ہم جس چیز کو میں کہتے ہیں وہ نہ میرا جسم ہوتا ہے, جسم نہیں ہوتا, وہ میں خود ہوں جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ ملک الموت اٹھائے گا اور بغیر کسی کمی بیشی کے اگلے جہان میں منتقل کر دے گا. وہ انسان کا نفس ہے, نفس جس میں کہ ہمارے تمام تجربات تاثرات مشاہدات سب محفوظ ہیں, اور جو چیز میت ہوگی وہ انسان کا جسم ہے. تو جب ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان اوے ہم اپنی باڈی سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں, باڈی سے تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا, لیکن اس کے باوجود ہم خواب کی حالت میں اپنے تمام تجربات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سب چیزیں ہم پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. تو زیادہ تر انسانوں کے لیے موت کے یعنی مرنے کے بعد کا جو مرحلہ ہے اٹ از سملر ٹو دس جو برزخ کی زندگی ہے, کہ کل نفس بما کسبت رہینۃ, کہ ہر نفس نے جو کمایا ہے اس میں گروی ہے, یعنی اسی چیز نے اس کو گھیرا ہوا ہے. حتی یوم قیامت, جب تک کہ قیامت کا دن نہ آ جائے اور وہ دوبارہ اس کو نہ اٹھایا جائے. تو یہ چیز کیا ہے کہ دیٹ از سملر, یعنی کہ جو کہ نیند کی حالت میں چلے گئے اور نیند کی حالت میں جانے کے بعد نفس دوبارہ اٹھ گیا. تو نفس کس مرحلے سے گزرے گا کہ ایک نیند, یعنی کہ جب اس کے انتقال کا مرحلہ آیا تو وہ نیند والی کیفیت میں چلا گیا اور پھر ایک معینہ مدت کے بعد اس کو اٹھا دیا گیا, دوبارہ زندہ کر دیا گیا, کانشس ہو گیا. کھانا اور پینا جو چیز ہے, کھانا اور پینا انسان کے وجود کی بقا کے لیے ضروری ہے. یعنی کہ ہم کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. کھانا اور پینا ہمیں وہ نیسسری انرجی پرووائڈ کرتا ہے کہ جس کے وجہ سے جس کے ذریعے سے ہم زندہ رہتے ہیں. نفس کے لیے وہ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ میرے نفس کے لیے وہ انرجی جس نے حقیقتاً مجھ کو زندہ رکھا ہوا ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ روح سے آ رہی ہے. اس حقیقت کا نام روح ہے, یعنی وہ حقیقت خدائی کہ جو ہر نفس کے اندر کو انرجی پرووائڈ کرتی ہے, جس کی وجہ سے نفس زندہ ہے, وہ روح ہے. روح میں وہ گزرنے کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. یعنی اگر اس کو سمبولیکلی ہم یہ سمجھیں کہ جو کھانا اور پینا جسم اور نفس کی بقا کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے, اس پر 100 سال گزر گیا اس کو کچھ وہی نہیں, لم یتسنا, اس میں ذرہ برابر بدبو بھی نہیں پیدا ہوئی, بالکل تازے کا تازہ. تو جو روح ہے انسان ہے, روح کا مطلب کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی, جس کا تعلق امر رب سے, جہاں سے نفس کو انرجی ملتی ہے زندہ رہنے کے لیے, اوپر جانے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, اس روح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ روح ویسی کی ویسی تر و تازہ رہتی ہے جب نفس سو رہا ہے, مثال کے طور پر یہ جب نفس برزخ میں. اور حمار کیا چیز ہے؟ بہت آسان ہے, سواری ہے. تو جب نفس کو سواری چاہیے, جب یعنی کہ نفس سو گیا تو سواری کی ضرورت ختم ہو گئی. جب ہم مثال کے طور پر چلے گئے برزخ میں, جسم کی ضرورت ختم ہو گئی. جسم ہمارا بھی ویسے ہی سرما بن گیا, ہڈی بن گیا, سب مل گیا خاک میں. اور جیسے ہی ہم دوبارہ اٹھیں گے, نفس جیسے ہی دوبارہ بیدار ہوگا, خدا اس کے لیے ایک سواری دوبارہ بنا کے کھڑی کر دے گا. تو ہم تین چیزوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور ٹریول کر رہے ہیں. ایک ہم خود ہیں جس کو فنا نہیں ہے, جس کے لیے یہ ٹرانزیشن پیریڈز ہیں, یعنی موت اور حیات کے یا انتقال کے ٹرانزیشن پیریڈز ہیں. ایک ہم خود ہیں, ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں. ایک وہ انرجی یا ڈیوائن انرجی یا روح ہے جس کا تعلق امر رب سے, وہ ٹائم لیس حقیقت ہے. اس پر ہمارے مطلب اس کا برزخ میں جائیں دنیا میں جائیں اس کا فرق نہیں پڑتا, بلکہ وہ جب ہم موجود ہیں, یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک حقیقت ہے جو ہمارے سرانے کھڑی ہے اور ہم جب چاہیں اس سے کنٹیکٹ میں آ جائیں اور اس سے استفادہ کریں. جی تیسری حقیقت کیا ہے؟ میری سواری ہے یہ جسم, کہ جب میں اس دنیا میں موجود ہوں تو یہ جسم مادی میری سواری ہے, اور جب میں آخرت, یہ بہت زیادہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے, یعنی اس پر ہمارے علماء حکماء کے درمیان ایک ڈویژن موجود ہے. وہ یہ کہ جب میں آخرت میں جاؤں گا, قیامت میں اٹھوں گا, مبعوث کیا جاؤں گا, تو یہی جسم ہوگا یا کوئی اور جسم ہوگا؟ تو اس میں جو جیسے ملا صدرہ وغیرہ یہ ان لوگوں نے جو بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جسم اخروی ہوگا, کیونکہ انسان میں ایک اسینشل چینج آ چکی ہوگی دنیا سے آخرت کے درمیان. یعنی کہ جیسے نفس ترقی کرے گا تو اس کی سواری بھی ترقی کرے گی, ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ بنیادی طور سے یہ واقعہ جو ہمیں سمجھا رہا ہے وہ یہ کہ انسان تین چیزوں سے مل کے چل رہا ہے, یعنی کہ نفس در حقیقت دو چیزوں کی مدد سے زندہ رہتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. ایک نفس کو روحانیت چاہیے, ڈیوائن انرجی چاہیے, جو اس کو حقیقتاً زندہ رکھتی ہے اور جس کی وجہ سے اس کو علم, آگہی, عقل, شعور حاصل ہوتا ہے. دوسرا اس کو کسی بھی ورلڈ میں موو کرنے کے لیے باڈی چاہیے. لیکن اب سوال یہاں پر یہ کہ خدا نے کیونکہ گدھے کی مثال دی, لیکن آپ اس آئیڈیا کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. کس طریقے سے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ کہ خدا یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ خالی میں میٹیریلسٹک ہی جسم تم کو دوں گا, بلکہ خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جس دنیا میں تم رہو گے ویسا جسم تم کو دوں گا. یعنی اگر تم پیورلی میٹیریلسٹک ورلڈ میں زندہ ہو تو تمہیں میٹیریلسٹک باڈی ملے گی, اگر تم کسی ایسی زندگی میں چلے جاؤ گے کہ جو اس سے ہٹ کرے تو تمہیں وہ باڈی مل جائے گی. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ یعنی کہ ہم یہ بات کیوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جب ہم خواب کی حالت میں ہوتے ہیں, نیند کی حالت میں ہوتے ہیں, تو وہاں پر بھی ہم ایک جسم رکھتے ہیں, لیکن اس جسم اور اس باڈی والے, یہ اس میٹیریلسٹک جسم میں بہت فرق ہوتا ہے. اس جسم کی حالت کچھ اور ہوتی ہے, اس جسم کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, اس جسم کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے جیسے ڈومین آف ایگزسٹنس چینج ہوتا ہے, ویسے ویسے روح کی کوالٹی بھی بدلے گی, ویسے ویسے جسم کی کوالٹی بھی بدلے گی. نفس وہی رہے گا جو کہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. جی اب آپ لوگ میرا خیال ہے کہ ان باتوں کو ڈسکس کر لیں, کیونکہ یہ تھوڑا سا ایک مشکل کنسیپٹ ہے. اسپرٹ اور سول,
سول جو ہے وہ مطلب فیول کا کام کر رہا ہے یہاں
پہ, انرجی.
ہاں جو انرجی پروڈیوس کر رہا ہے.
نہیں پروڈیوس نہیں کر رہا, انرجی پرووائڈ کر رہا ہے. یعنی ایک لنک ہے, جیسے آپ سمجھ لیں کہ جیسے آپ بجلی کے تار کی بات کرتے ہیں نا, کہ ایک سورس ہے الیکٹریسٹی کا. کہ یہ بلب اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن جب تک سورس آف الیکٹریسٹی سے کنیکٹ نہیں ہوتا اس وقت تک روشن نہیں ہوتا. تو بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے جسم اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے, لیکن جب تک روح سے رابطہ پیدا نہیں کرتا اس وقت تک زندہ نہیں ہوتا. اچھا اور اسی تعریف کو اگر آپ ڈیپتھ میں لے جائیں نا, تو یہی قرآن کریم کی نظر میں حیات و موت کی تعریف ہے. یعنی نفس چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے, لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ یہ چلتی پھرتی میتیں. میں نے آپ لوگوں کو آیتیں پڑھ کے سنائی تھیں کہ خدا کافروں کو, مشرکوں کو اور اس قسم کے لوگوں کو کہتا ہے چلتی پھرتی میتیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں روحانی کنیکشن موجود نہیں ہے. یعنی جو عالم بالا سے خدا نے جو ایک کنیکشن ہم کو دیا ہے, قل الروح من امر ربی, روح کا تعلق عالم امر سے, عالم خلق سے نہیں ہے. تو خدا نے انسان کو دو چیزیں دی ہیں، ایک جسم دیا ہے جو عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے، یہ صرف سواری ہے، اور ایک روح دی ہے جس کا تعلق ابو، فرام ابو سے، عالم امر سے. اور جب تک وہ روحانی کنیکشن انسانوں میں زندہ نہیں ہوتا، اس وقت تک لوگ حقیقتاً زندہ نہیں ہیں خدا کی نظر میں، مردہ ہیں، وہ میت ہیں. یعنی ایک انسان ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن اس میں روحانیت نہیں ہے. روحانیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جس کو قرآن کریم نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے ظاہر سے ہٹ کے کسی چیز کا علم ہی رکھتے. ذالک مبلغهم من العلم، ان کے علم کا مبلغ، مبلغ کا مطلب ان کا علم پہنچتا ہی یہاں تک ہے، یہیں پر ہی ختم ہو جاتا ہے. وہم عن الاخرت هم غافلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ قرآن کی نظر میں مردہ ہیں. یعنی کہ وہ اس روح امری سے جس کا کنیکشن نہیں ہے، وہ روح امری انسان کو کس قابل بناتی ہے؟ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈیوائن ریالٹیز بیونڈ دس آبویس ورلڈ، یہ روح کی حقیقی تعریف ہے. اور خدا نے انسان کے نفس میں وہ ریسیور دیا ہے کہ وہ اس روح امری سے کنیکٹ ہو سکتا ہے. تو تین چیزیں. جی
In other words, what we can say is ki jo career hai, which is a body, to us career ki jo desires hain, they are so strong that we are busy in that career, in that body, and we have disconnected ourselves from the
jo ruh hai. Ji haan, bilkul.
To mostly jo log hain wo, they are so
isi tarike se zindagi mein
indulge in that body ki jo zaruriyat,
aur isko, aur ye sab log khuda ki nazar mein murda hain, mayyat hain. میت. اور جی، اور اسی وجہ سے جب یہ اس زندگی سے آگے جائیں گے، انتقال کریں گے، تو جو اگلی زندگی کی حقیقت ہے ان پر نہیں کھلے گی، وہ اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے، ان میں وہ قابلیت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو دیکھ سکیں، شاید ایک بہت طویل عرصے کے بعد. یعنی کہ یہ قابلیت جو ہے کس میں ہوگی؟ شہداء میں ہوگی، اولیاء میں ہوگی، صدیقین میں ہوگی، کہ جنہوں نے اس زندگی میں رہتے ہوئے وہ پردے ہٹائے ہیں، یا جسمانی قید سے اپنے کو آزاد کرا لیا ہے، یا روح سے اپنے کنیکشن کو ڈیولپ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہی لوگ وہ ہوں گے کہ جب اس دنیا سے آگے جائیں گے تو ان کے سامنے پردے ہٹیں گے، وہ حقیقت کو دیکھ رہے ہوں گے. ان کے لیے پردے ہٹیں گے بھی تو ان کو کچھ درک نہیں کر پائیں گے اپنے. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، کبھی آپ نے اس کا تجربہ یقیناً کیا ہوگا کہ ایک انسان بعض اوقات جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے یا بہت زیادہ غمزدہ ہوتا ہے، آپ اس وقت اس کی کیفیت کا جائزہ لیں، آپ اس سے کچھ بھی بولتے رہیں، وہ ہمیشہ لوٹ پھر کے اپنی چیز کی طرف آ جاتا ہے. یعنی آپ اس سے بیٹھ کے آدھے گھنٹے تک بات کرتے رہیں اور آپ بالکل یہ تاثر لے کے اٹھیں گے کہ اس نے آپ کا ایک جملہ نہیں سنا، اس کا پورے کا پورے سوچ اور فکر جو ہے نا وہ اپنے ہی اس تاثر کے اندر بند ہے. تو یہ وہ حالت ہوتی ہے اس انسان کی کہ جو، یعنی کہ بما کسبت رہینت، ان کے جو اس نے کمایا ہے اسی میں، اسی نے اس کو گھیر لیا ہے، اس سے آگے ہٹ کے، اس سے آگے بڑھ کے وہ اس کو کچھ دیکھنے کے قابل نہیں بن پایا ہے. تو جو مقتول فی سبیل اللہ کی سب سے بڑی میرٹ ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ اسی جسم کو خدا کے رستے میں قربان کر دیتے ہیں جو سب سے بڑی رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے. تو یہ، اور اس کا غیر معمولی فائدہ ہے کہ اگر کوئی خدا کے رستے میں، اور یہ مقتول فی سبیل اللہ ہونا صرف یہ نہیں کہ انسان تلوار یا گولی سے مرے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی تمام جسمانیات کو خدا کے رستے میں لگا دیں. یعنی مثال کے طور پر سردیوں کی راتوں میں نماز شب اور فجر کے لیے اٹھنا بھی اسی قتال میں سے ایک کام ہے، یا گرمیوں کے دنوں میں روزے رکھنا بھی یہی قتال فی سبیل اللہ ہے. کہ انسان اپنے اس جسم اور جسمانیات کو خوشنودی خدا پہ قربان کرے، تو اسے پھر وہ چیز، وہ نعمتیں حاصل ہونا اور شروع ہو جاتی ہیں، یا وہاں تک پہنچ جائے گا جو خدا نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے کہ وہ رزق حسن پاتے ہیں. یعنی ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز ہے وہ اسی میں ہی پھنسے رہیں گے اپنے تجربات و تاثرات میں، بلکہ اس سے آگے نکل کر وہ حقیقی زندگی میں رہنے کے قابل ہو جائیں گے آفٹر دیئر ڈیتھ. نفس کا مارنا تو شاید صحیح لفظ نہیں ہے، نفس کو خدا کی رستے میں تزکیہ دینا، پروان چڑھانا، ڈیولپ کرنا. یعنی جیسے بالکل یہ بات ہے نا کہ جب ایک شخص بچہ ہوتا ہے، بچے کی مانند ہوتا ہے، تو اس وہ خالی کھلونوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے یا کارٹون کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. لیکن جب یہی بچہ میچیور ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی اب یہ سب چیزیں اچھی نہیں لگتی. تو یہ اس نے اس کو مارا نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہیں گے کیا وہ بچے والے نفس کو قتل نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ میچیور ہو گیا ہے، اس کو ایک آگے کی اور بہتر بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. جی جی جی. تو بیسیکلی کیونکہ مجھے یہ جملہ اچھا نہیں لگتا ہے نفس کو مارنا، کیونکہ یہ بہت غلط قسم کے سگنلز دے رہا ہوتا ہے.
آدمی کی، انسان کی جو مٹیریل باڈی ہے اس کے علاوہ جو ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے وہ سول ہوتی ہے. سول اس کو آپ نفس بھی کہہ سکتے ہیں، میرا یہ ابھی تک انڈرسٹینڈنگ تھی، بٹ آج آپ کی بات سننے کے بعد تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جو مجھے یہاں تک میں اسی لیے کنفرم کرنا،
دو الگ چیزوں سے پہلے دو الگ چیزوں کی وضاحت کریں.
ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا آپ اور
دیکھیے. میں ہوں جیسے آپ میں کہہ رہے ہیں نا، اس کو ہم حقیقتاً ایگزیکٹلی اس پہ انگلی نہیں رکھ سکتے یا اس کی شکل دیکھ نہیں سکتے یا دکھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی لیکن مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میں ہوں. صحیح. جس حقیقت کو اب میں کہہ رہے ہیں نا، وہی نفس ہے، وہ نفس ہے. اب اسے نہیں، اسے آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، آپ اسپرٹ کہہ لیجئے، سول کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے. کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں نہیں، اس کے کیا کہنا چاہیں گے؟ اسپرٹ یا سول کیا کہتے ہیں؟ اسپرٹ کہتے ہیں شاید اسے عام طور سے. جی چلیے، ایک وہ حقیقت ہے نفس جو میں ہوں. کیا یہ نفس خود سے زندہ رہ سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں. اس کو دو چیزوں کی مدد چاہیے زندہ رہنے اور ایوالو ہونے کے لیے. ایک چیز وہ ہے کہ جس کا تعلق اس ورلڈ سے ہے جس میں نفس ابھی پایا جاتا ہے، اور ایک چیز وہ ہے کہ جس کا تعلق اس ورلڈ سے ہے جو ہم سے اوپر ہے. ٹھیک ہے؟ اگر یہ اوپر والا کنیکشن نہیں ہوگا تو نفس کبھی بھی اگلے اسٹیج تک نہیں جا پائے گا. جانوروں کی طرح سے، جیسے جانوروں میں وہ روح صرف وہ روح ہے کہ جو ان کے جسم کو زندہ رکھتی ہے یا ان کے نفس کو زندہ رکھتی ہے، چلنا پھرنا، کھانا، شہوات. روح امری نہیں ہے ان کے پاس. یعنی جس چیز کو قرآن نے کہا قل الروح یسألونک عن الروح، یہ سورہ بنی اسرائیل آیت 85-86، آ کے تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، اے پیغمبر تم ان سے کہہ دو کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے امر سے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اس بارے میں نہیں دیا گیا ہے علم مگر بہت تھوڑا سا. میں اس روح کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو عالم امر ہے یہ عالم خلق کے اوپر ہے، ابو ہے. تو خدا نے ہر نفس کو دو کنیکشنز دیے. ایک کنیکشن ہے ود دا ورلڈ ان وچ اٹ لیوز، اور ایک کنیکشن ہے ود دا ورلڈ ٹو وچ ہی کین اسینڈ. کین بہت سارے انسان ہیں کہ جو روحانی کنیکشن کو ضائع کر دیتے ہیں جسمانیات کی وجہ سے. یعنی ان کی روحانیت منقطع ہو جاتی ہے، ان کی روحانیت ضائع ہوئی بھی ہوتی ہے. ان لوگوں کے بارے میں خدا نے کہا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. جس کا روحانی کنیکشن کٹ جائے، یہ بہت بڑی دلیل ہے، جس کا روحانی کنیکشن باقی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ماورائے مادہ چیزوں کو سمجھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ کے اندر یہ چیز پائی جائے نا، آپ سمجھ لیجئے آپ کے اندر روحانی کنیکشن موجود ہے.
چھوٹا سا
जी रूहानी कनेक्शन नफ्स की वजह से कटता है
जी, हमारी हरकतों की वजह से
नफ्स
जी, वही हमारी हरकतों की वजह से, हमारी चॉइसेस की वजह से, कि अगर हम टोटली यानी कि नफ्स अगर टोटली जिस्मानियात में मशगूल हो जाए तो वो कट ऑफ हो जाएगा वो कनेक्शन, या जैसे कह लेंगे वो रूह ज़ाया हो जाएगी,
वो सीरत वाला भी कौन
वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो वो खाली बस दुनिया में ही घूम रहा होगा। जैसे आप देखते हैं ज़्यादातर अफराद ऐसे ही हैं कि उनकी नज़र में सिवाय जिस्मानियात के और कोई दूसरी चीज़ काबिल अहम है ही नहीं, उनको आप कहें कि अच्छा उसके बाद ज़िंदगी, वो हैरान हो के आपकी शक्ल देखेंगे। क्यों? इसलिए कि वो जो रूह अमरी है, अब रूह अमरी से कोई ताल्लुक उनके नफ्स में बाकी नहीं रहा, नफ्स टोटली अक्यूपाइड हो गया है बाय द मटेरियलिस्टिक बॉडी। ठीक है, तो ये दो चीजें, इस सेंस में दो चीजें नहीं है, यानी मैं खुद हूं लेकिन मेरे दो कनेक्शंस हैं। ठीक है, एक वो कनेक्शन है जिसके जरिए से मैं इस वर्ल्ड में मूव करता हूं, और एक वो कनेक्शन है जिसके जरिए से मैं अगले आलम तक बुलंद हो सकता हूं अगर उस कनेक्शन को प्रिजर्व करूं तो, वरना अगर खुदा ना खास्ता मैं उसकी तरफ से गफलत में पड़ा रहूंगा, जैसे इमाम अली अलैहि सलाम ने भी फरमाया, बहुत है ये बातें, अन्नास व नियामुन, लोग सो रहे हैं, अगर इस तरीके से पड़े रहेंगे जिंदगी में तो वो चीज़ कट जाएगी, रूहानियत ज़ाया हो जाएगी, और फिर जब आगे जाएंगे तो फिर उनके डिफरेंट लेवल्स हैं, कोई पता नहीं कब जागेगा, कोई पता नहीं कब जागेगा। और मैंने आप लोगों को जो रेफरेंस भी दिए थे नहजुल बलागा के दो खुतबों के, एक आयल हाकम तकासुर, उसमें आपने फरमाया है कि कुछ लोग ऐसे कब्रों में पड़े होंगे जैसे पत्थर, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस जिंदगी में रहते हुए क़यामत के हाल को देख लेते हैं। दोनों किस्म के इंसान हैं, यानी कि जो उस कनेक्शन को डेवलप करता है, जैसे समझ लीजिए वो हबलुल्ला है, वो रस्सी है, आप पकड़ें चढ़ते चले जाएं पर, जिसे रूह कहा जा रहा है ना, रूहानियत, वो रस्सी आप उसको थामें और ऊपर बढ़ते चले जाएं, बुलंद होते चले जाएं, या खुदा ना खास्ता उस रस्सी को काट दें और इधर ही पड़े रहें बस।
अच्छा,
ये है जी,
जैसे कि मान लीजिए आपने बताया ना आलम बरज़ख का जो टाइम है वो पता नहीं चलता, तो क्या ये रूह को या इंसान को पता चलता है कि अब वो इस स्टेट में है कि नहीं है, जैसे अगर मैं सो रहा हूं या कुछ जो है।
देखिए, इसमें बज़ाहिर तो पता चलना चाहिए, जैसे ख्वाब की हालत में हमको पता होता है ना हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस उसमें हैं,
हमको ये पता नहीं लगता कि हम किस स्टेट में हैं, ये किस सोने के स्टेट में कि हम जो जागने के,
ये अहम नहीं है। अहम चीज़ ये है कि जब आप ख्वाब की हालत में होते हैं तो आपके पास सोने और जागने का तसव्वुर नहीं होता, वही आपके लिए बेदारी होती है। आप गौर कीजिए, यानी उसमें जैसे उलमा इसकी मिसाल भी देते हैं कि यानी कई उसी में कि जब हम ख्वाब में होते हैं तो हम उस वक्त थोड़ी हमें ये तासुर होता है कि हम सो रहे हैं, जब हम जागते हैं तो पता चलता है कि वो ख्वाब देख रहे थे। तो इसी
बात कीजिए, नफ्स का ताल्लुक तो साइकी से होता है।
साइकी से मतलब
आपकी जहनी कैफियत।
जी, नफ्स का मतलब ये होता है कि जितने भी इंसान के तजुर्बात हैं, तासुरात हैं, मुशाहिदात हैं, यानी जो कुछ मैं इस ज़िंदगी में सोच फिक्र अमल के ज़रिए से कर रहा हूँ, उस सब का एक असर पैदा हो रहा है, और वो असर मेरे वजूद में स्टोर हो रहा है एज एन एक्सपीरियंस, हर चीज़ का असर मैं, ठीक है, वो जहाँ जो कुछ इस असर को महफूज कर रही है जो चीज़, वो मेरा नफ्स है। और यही चीज बगैर किसी कमी बेशी के इस आलम से उठा के अगले आलम में मुंतकिल कर दी जाएगी।
नफ्स ही गवर्न कर रहा है उनके अख्तियार को, ज़हनी के अख्तियार को।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि ये हमारी तरबियत है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नफ्स को मारना नहीं है, तरबियत करना है, उसकी तरबियत ये करना है कि जैसे बच्चों की हम सिखाते हैं ना कि ये चीज सही नहीं है, ये सही है।
तो
जी जी जी,
मौत के बाद
नहीं, क्यों
तो
यही तो खुदा बता रहा है, यही तो खुदा हमको बता रहा है कि जो चीज़ मैयत हो रही है वो फ़कत तुम्हारा जिस्म है, لیکن اس جسم کے اندر جو تمہاری حقیقت پائی جاتی ہے دیٹ از اٹرنل, دیٹ ول لیو فار ایور, اینڈ دیٹ ول پاس فرام ون اسٹیج ٹو اندر. جیسے یہ واقعہ جب ہم نے اس کی بات کی کہ اس میں نفس سو گیا پھر اٹھ گیا, یعنی انسان بذاتے خود, ٹھیک ہے, تو خود وہ نفس کو سگنیفائی کر رہے ہیں کہ نفس اس حالت میں, اور پیغمبر اکرم نے بھی فرمایا ہے کہ خلق تم للبقا لا للفنا, کہ تم کو خلق کیا گیا ہے باقی رہنے کے لیے نہ کہ فانی ہو جانے کے لیے. بل انتم تنتقلون من الدار الى الدار, لیکن تم ایک جگہ پہ نہیں رہو گے بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل کیے جاتے رہو گے. تو نفس ہمیشہ بقا کے لیے خلق ہوا ہے, نفس ختم ہونے والا نہیں. اور یہ واقعہ جو ہے میں نے اسی لیے اس کو زور دے کے بتایا کہ جو چیز ختم ہوتی ہے وہ جسم ہے, جیسے ہی نفس بیدار ہوگا جسم حاضر ہو جائے گا. اور وہ حقیقت جو ہمیشہ نفس کو نورش کرنے کے لیے موجود ہے اس پر ٹائم وائم کا کوئی اثر نہیں ہوتا, وہ اپنی جگہ فریش ہے اور ہمیشہ موجود ہے. تو تین چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, یعنی ایک وہ حقیقت جو انسان کے لیے کھانے اور پینے کا درجہ رکھتی ہے, which provides you with the energy to go up, ایک ہماری سواری اور ایک ہم خود جو ان دونوں سے وابستہ ہیں اور ان کے ذریعے سے آگے جاتے ہیں. وسیع بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟
جی, وہ سوال یہ تھا کہ نفس روح جسم تین چیزیں سمجھ میں آئیں,
جی
قلب اس میں کہاں پر ہے, مطلب یا اس میں دیکھیں تو قلب بھی کہاں پر ہے؟
قلب جو ہے وہ نفس کا مرکز ہے. قلب کے حوالے سے جو اصطلاح ہے کہ نفس جو ہے وہ اٹ پزیسز ڈفرینٹ فیکلٹیز, تو انہیں قرآنی اصطلاحات جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ سماع اور بصر اور فؤاد, تین چیزوں کا ذکر کیا نفس کے حوالے سے. سماع اور بصر بنیادی طور پر وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے نفس کنیکٹ ہوتا ہے ود دا آؤٹ سائڈ ورلڈ, اور فؤاد بہت عجیب چیز ہے جس کو دل بھی ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن فؤاد کے اندر دو چیز باتیں, کہ یہ نفس کے اندر تجسس اور جوش بھی پیدا کرنے کا سبب ہے, اور جو کچھ نفس ایکسپیرینس کرتا ہے اس کو اسٹور بھی کرنے کا ذریعہ ہے.
تو اگر ایسے سوچا جائے کہ قلب اور نفس کے بیچ میں جو ہے وہ روح ہے جو لنک,
نہیں مطلب قلب اور نفس الگ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ
جیسے ایک کہیں ہم نے حدیث یا مجلس میں کہیں سنا تھا کہ ایک تو وہ اس طرح ہے کہ اللہ کہتا ہے شہر سے قریب ہے, ایک یہ ہے کہیں
سورہ انفال کی آیت ہے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ,
تو اب وہاں پر تو
پھر یہ بہت, یہ خدا ہے, یہ اور کوئی چیز تھوڑی ہے.
تو
خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس آیت, یہ بہت گہرے معنی ہے اس آیت کے, اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ تم خود اپنی حقیقت کو بعد میں درک کرتے ہو, اس سے پہلے میں ہوں, اور کسی کے لیے تھوڑی ہے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, یعنی کہ جو کچھ انسان اپنی حقیقت کو جب سوچے, اپنے قلب کی طرف نظر کرے, تو اپنے قلب پہ نظر بعد میں جائے گی, خدا پہ پہلے جائے گی, خدا پہلے.
سیرت اور جو آپ نے بتایا نا ایک بار, وہ بھی کیا نفس اور سیرت میں, مطلب جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے سیرت, وہ ہم کیا اس کو کیسے,
نہیں سیرت سے عمران
مطلب کہ جو
فطرت
اور نفس,
جی فطرت جو ہے وہ خدا نے, کیونکہ نفس ہوا میں تو نہیں ایگزسٹ کر سکتا نا, یعنی ہر چیز ہے جیسے ایک نفس ہے, ایک وجود ہے, اس کو ایگزسٹ کرنے کے لیے ایک بیس چاہیے. جیسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایک عمارت ہوا میں کھڑی کر دوں گا, پہلے آپ کو اس کی ایک فاؤنڈیشن بنانی پڑے گی. تو انسان کے نفس کو کی عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے جو فاؤنڈیشن ہے وہ فطرت ہے.
اگر ہم فطرت کو مار دیتے ہیں اس کو, تو وہ
فطرت کو کوئی نہیں مار سکتا, فطرت کو کوئی نہیں مار سکتا, فطرت پر صرف پردے ڈالے جا سکتے ہیں. جی بالکل, یعنی اس بات کو تو قرآن نے بالکل واضح بیان کر دیا ہے. فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، جس کو اللہ نے خلق کر دیا اس کو کسی میں تبدیل کرنے کی سکت نہیں ہے۔ صرف یہ کہ فطرت پر پردے ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی صرف وقت انتقال تک۔
سمجھ آیا جیسے آپ نے کہا تھا کہ جب جسم ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پردے ہٹ جائیں گے، تو اس وقت حقیقت ان لوگوں پہ کیوں واضح نہیں ہوگی؟ مطلب جو میڈیم ہے، اٹس دی میڈیم از گون،
ان کے اپنے پردوں کی وجہ سے۔ یعنی بالکل، میں نے ابھی آپ کو یہ مثال تو دی نا، میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ ایک شخص جو بہت زیادہ اوور ویلمڈ ہوتا ہے کسی بھی تاثر کی وجہ سے، آپ اس کو بولے جائیں، یعنی بالکل یہ حال جو ہے کن کا ہوتا تھا کہ جیسے بہت سارے صحابیوں میں سے یا شروع میں کفار وغیرہ، کہ پیغمبر اکرم جو ہیں خود قرآن کی آیتیں ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھیں، پوری تقریر سن لی، پورا درس جو پیغمبر کا سب سن لیا، اور اس کے بعد جب باہر نکلے تو آ کے کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی کیا کہا تھا۔
تو
دیکھیے، یعنی کہ بنیادی طور سے ہے کیا کہ نفس اس وقت حقیقت کو کیوں دیکھنے کے قابل نہیں ہے؟ اس لیے کہ جسم کا پردہ بیچ پہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نفس خود اپنے گرد بھی ایک جال بن رہا ہے۔ وہ جال کیا ہے؟ یہ انہی خواہشات کی وجہ سے، فاسد خیالات کی وجہ سے۔ یعنی مثال کے طور پر کہ ہر وہ نفس جو غیر از خدا کسی کی طاقت کا قائل ہے، یہ پردہ ہے یا نہیں ہے اس پہ؟ تو یہ جو پردہ نفس نے خود اپنے گرد بن لیا ہے، یہ اس کو آپ لے جا کے حقیقت میں بھی کھڑا کر دیں۔ یعنی ایک مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اگر اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے کالے رنگ کی، آپ اس کو باہر لے جا کے کھڑا کر دیں، وہ کیا بتائے گا کہ دن ہے یا رات ہے؟ ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ جس کی بینائی ختم ہو چکی ہے، آئی سائٹ زائل ہو گئی ہے، اس کو آپ سورج میں کھڑا کر دیں، نظر آئے گا اس کو کچھ؟ تو بنیادی طور سے اسی خطرے کی طرف ہم کو آگاہ کیا گیا ہے، نشاندہی کرائی گئی ہے کہ تم خود اپنے کو، یعنی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تو تمہارے لیے بہترین نعمتیں سجا کے رکھی ہوئی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم جب اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو وی آر بینگ ویٹڈ فار، ہمارا انتظار ہو رہا ہے ہمارے استقبال کا اگلے عالم میں۔ تو اب یہ کہا جائے کہ بھئی اس حالت میں آؤ کہ تمہارا استقبال کیا جا سکے، ہم نے تمہارے لیے بہترین دسترخوان سجا کے رکھا ہے، بہترین نعمتوں والا گھر رکھا ہے، اب تم خود ہی ان سب کو جلانے والی آگ بھیج دو۔ جیسے حضور نے کہا کہ تمہارے لیے کہ جب تم ایک ذکر کرتے ہو سبحان اللہ الحمدللہ تو جنت میں تمہارے لیے درخت لگتا ہے، تو اصحاب نے کہا کہ پھر تو ہمارے بہت سارے درخت ہو گئے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا اگر تم نے ان کو جلانے والی آگ پیچھے سے نہ بھیجی دی تو۔ تو خدا کا پیغام تو یہ ہے کہ ہم تمہارے استقبال کے لیے تیار ہیں۔
ڈے آف ججمنٹ پہ تو ساری حقیقت واضح ہو
جی،
تو فرام دی برزخ آل دی وے ٹو لیئر ڈے آف ججمنٹ، وہ جو ٹائم پیریڈ ہے، دیٹ اس ٹائم پیریڈ میں آپ
دیکھیے برزخ بھی جو ہے نا، اب برزخ کی تعریف میں بھی کافی وہ ہے کہ برزخ کیوں ہے، سیدھا قیامت کیوں نہیں ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے سیدھی قیامت ہے، ان کے لیے برزخ نہیں ہے۔ یعنی کہ جو خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ جو مومن کامل ہے یا جو پکا کافر ہے، ان کے لیے برزخ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی برزخ کا پرپز یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زیادہ تر انسان اس زندگی سے جب نکلتے ہیں تو ان کا اینڈ ڈیفینیٹو نہیں ہوتا، یعنی کچھ نیکیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جسے یوں کہہ لیں کہ خدا کہے کہ ان کو جہنم میں بھیج دیں تو نہیں کچھ نیکیاں بھی آ رہی ہیں، جنت میں بھیج دیں تو کچھ خرابیاں بھی بیچ میں آ رہی ہیں۔ تو اب جو میرا بلیف یہ ہے اور انہی روایت کی بنیاد پر کہ نظام خدا ہر نفس کے بارے میں پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ جنت میں چلا جائے، ٹھیک ہے، خدا کا نظام ہر نفس کے لیے پوری ایفرٹ کرتا ہے کہ اس کی نیکیاں اگر کہیں سے بھی کچھ مواقع مل رہے ہیں تو ان کو اس حد تک بڑھا دیا جائے, ان کو اس حد تک ڈیولپ کر دیا جائے کہ اس کی برائیوں پر غالب آ جائے اور یہ جنت میں چلا جائے. تو برزخ بیسیکلی اس ٹائم پیریڈ کا نام ہے. تو اب یہاں پر ایک سوال ہے جس کا جواب مجھے نہیں پتا کہ کیا جب ایک انسان کے لیے یہ بات طے ہو جائے گی کہ وہ اسے کدھر جانا ہے تو اسے برزخ سے نکال دیا جائے گا یا نہیں, مجھے نہیں پتا اس بات. عقلاً یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پھر اس کے لیے برزخ کو ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ برزخ کوئی رہنے کا گھر نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے, وہ صرف اس دنیا کا باطن ہے, اسی دنیا کا باطن ہے. اور وہاں پر جو نفس ٹھہرتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ٹھہرتا ہے کہ تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ اسے اس کے الٹیمیٹ ڈیسٹینی کیا ہے, کدھر جائے گا یہ, کہاں پہنچے گا. اور جتنا بھی ہمیں قرآن کی آیتوں سے اور روایات سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نظام خدا کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر انسان جنتی ہو, جہنمی نہ بنے. جی مطلب بیسیکلی جو پروردگار نے اتنا کچھ رکھا ہے نا, یہ سال ثواب ہے, نیکیاں ہیں, پھر ہر نیکی کے اتنا اجر ہے, نیک نیکی کا کم از کم 10 اجر ہے. بلکہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا بھی تھا نا امام سجاد علیہ السلام کا جملہ کہ آپ نے فرمایا ویل ہو اس پر کہ جس کا 1 10 پہ غالب آ جائے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا مطلب ہوا اس بات کا, تو آپ نے کہا کہ خدا نے 1 برائی کا اجر 1 رکھا ہے, 1 نیکی کا اجر کم از کم 10 رکھا ہے. تو ویل ہے اس انسان پر جو 1 دن میں اتنی بھی نیکیاں نہ کر سکیں کہ جو اس کی برائیوں سے زیادہ ہو جائیں. تو جو بھی سسٹم ہے خدا کا وہ جہنم اورینٹڈ نہیں ہے, یہ بات بالکل طے شدہ ہے. نظام جو ہے دیٹ از آلویز پولنگ ایوری ون ٹوورڈز جنت. نہیں عدالت نہیں, محبت کے خلاف, محبت کے خلاف, کیونکہ خدا نے اس دنیا کو اور اس زندگی کو رحمانیت سے خلق کیا ہے.
لیکن رحمانیت اس لیے کیونکہ اسفل سافلین میں بھیج دیا.
نہیں نہیں
تو وہ کہہ سکتے نہیں,
بنیادی طور پر جتنی بھی مخلوقات پیدا ہوئے ہیں نا وہ صفت رحمانیت سے ان کی ابتدا ہے. اور رحمان و علی العرش استوا, عرش کا جو مقام ہے کہ جو پوری لائف کو کنٹرول کر رہا ہے, پوری لائف جتنی بھی ہے اوپر سے نیچے تک, اس عرش پر کون سا اسم حاکم ہے؟ الرحمن, الرحمن علی العرش استوا. تو جتنے بھی معاملات ہیں وہ حقیقتاً رحمانیت سے ڈیل ہو رہے ہیں. ورنہ جیسے سورہ فاطر کے آخر میں کہ لوگ جو حرکتیں کرتے ہیں تو 1 دن باقی نہ رہیں, انہیں اگر عدالت خدا کرنا شروع ہو جائے تو یہ انسانیت 1 دن نہ بچے, جو کچھ ان کے کرتوت ہیں اور جو اعمال ہیں.
جو لوگ خدا کے وجود کے معترف
ہیں جی,
ڈز اٹ